لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: يا أحمد، هل تدري أي عيش أهناه، وأي حياة أبقاه؟ قال: اللهم لا. قال: أما العيش الهني فهو الذي لا يفطر صاحبه عن ذكري، ولا ينسى نعمتي، ولا يجهل قدري، ويطلب رضايا في ليله ونهاره. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. حیدان گرامی، انسان بعنوان انسان، وہ عالم ہو یا جاہل، متقی و پرہیزگار ہو یا گنہگار، عالم ہو یا جاہل، اس زمانے کا انسان ہو جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا، عصر حجر کا انسان ہو، یا آج کی ترقی یافتہ دور کا انسان، ہر انسان فطری طور سے یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو، اس کی زندگی میں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، سکون اور چین کی زندگی ہر انسان چاہتا ہے، ایک فطری خواہش ہے، ہر دور میں تھی، ہے اور رہے گی. انسان کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے بہت سارے فارمولے بھی پیش کیے گئے کہ کس طرح سے انسان اپنی اس خواہش کو پوری کر سکتا ہے. صرف اچھی زندگی کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی باقی بھی رہے، یعنی اگر مل گئی یہ زندگی، خوشگوار زندگی اگر اسے مل گئی تو چھن نہ جائے، باقی رہے. خوشگوار زندگی کو پائیدار زندگی میں تبدیل کرنا بھی چاہتا ہے انسان، کیونکہ دیکھیے، اگر ایک دفعہ انسان کو جو ہے لذت مل جائے، لذت ملنے کے بعد چھن جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لذت نہ ملے یہ تکلیف ہے. آپ کسی کو بہت ہی زیادہ لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھے، ایک لقمہ اس نے کھایا تھا کہ آپ نے چھین لیا، جب تک نہیں کھایا تھا تب تک اتنا احساس نہیں، آرزو ہے کہ کوئی بڑا یہ جو ہے مزیدار کھانا ملے، لیکن کھانا سامنے رکھ دیا، ایک لقمہ کھا لیا، ایک لقمہ کھلا کے جب آپ نے چھین لیا تو تکلیف بڑھ جاتی ہے. جتنا زیادہ اونچائی سے انسان گرتا ہے اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. آپ 10 فٹ کی اونچائی سے کودیں خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی تھوڑی تکلیف ہوگی، 100 فٹ سے 1000 فٹ سے بلندی جتنی بڑھتی جائے گی، تو یہ جو ہے بلندی کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اسے باقی رکھنا بھی ضروری ہے. تو انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو، اس کی زندگی میں ڈپریشن نہ ہو، اس کی زندگی میں کسی طرح کا ٹینشن نہ ہو، ٹینشن فری زندگی، ڈپریشن فری زندگی انسان کی آرزو ہے. اور انسان کو اس کی اس آرزو تک پہنچانے کے لیے عرض میں نے کیا کہ مختلف طرح کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک انسان کو یہ خوشگوار زندگی ان کی کتابیں پڑھ کے حاصل نہیں ہو سکی ہیں، خود انہیں نہیں حاصل ہوئی جنہوں نے لکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ خود آشنا نہیں ہے، وہ خود نہیں جانتے ہیں. تو اندازہ ہے، تخمینہ ہے، اندھیرے میں تیر پھینک دیا، لگا تو کیا کہنا، لگا تو تیر ورنہ تکا. جو لکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح سے زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، وہ خود انسان کو نہیں پہچانتے. آپ کس کے لیے خوشگوار زندگی چاہتے ہیں؟ اچھی زندگی، ٹینشن فری زندگی جانور کے لیے یا انسان کے لیے؟ آپ پہلے پہچان تو لیں کہ انسان ہے کون، کیونکہ فارمولا وہی پیش کر سکتا ہے، علاج وہی کر سکتا ہے جو یہ جو ہے مریض کو بھی پہچانتا ہو اور مرض سے بھی آشنا ہو. اگر نہ بیمار سے واقف ہیں اور نہ بیماری کو جانتے ہیں تو الٹا کہہ دینے سے حل تو نہیں ہوگا. لال بجھکڑ ایک چیز ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں، ہاں بڑے لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے، اردو کا ایک ہے لال بجکڑ. لال بجکڑ سے مانا یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ ہوتے تھے جن کا دعویٰ ہوتا تھا ہم سب جانتے، جانتے کچھ نہیں تھے، ہر چیز میں ٹانگ گڑانے کا ان کو شوق ہوتا تھا، کوئی مشکل ہو جائے ان کے پاس نسخہ موجود. البتہ آج بھی موجود ہے، رہتے ہیں، اس نام سے شاید یاد نہ کیے جاتے ہوں، شاید اس نام سے نہ پہچانتے ہوں انہیں. ہر چیز میں ٹانگ گڑانا ان کا کام ہوتا ہے، جانے چاہے نہ جانے، پتا ہے یا نہیں ہے. تو لال مجھکر تھے گاؤں میں، جو مشکل بھی گاؤں میں پیش آتی تھی اس کا حل وہ پیش کر دیتے تھے. اچھا گاؤں والے جاہل، وہ کیا پتا جو حل انہوں نے پیش کیا واقعا یہ حل ہے یا نہیں ہے. اتفاق سے گاؤں میں ایک دن ہاتھی آ گیا رات میں، اور وہ لوگوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. صبح جب گاؤں والے اٹھے تو انہوں نے سڑک پہ دیکھا بڑے بڑے نشان، کچی سڑکیں ہوتی تھی نا تو نشان زیادہ ابھرے گا. اب وہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نشان کس کا ہو سکتا ہے، انسان کا تو نہیں ہے، جتنے جانور انہوں نے دیکھے تھے ان میں سے کسی کا نہیں ہے، گائے کا نہیں ہے، بیل کا نہیں ہے، گھوڑے کا نہیں ہے، بکری کا نہیں ہے، یا ہے کیا؟ بلائے گئے لال مجکڑ کہ آپ بتائیں یہ کیا ہے. تو ان کا ہاں میں پہچان گیا کیا ہے، یہ اصل میں یہ جو ہے بکری نے اپنے پیر میں، یا ہرن نے اپنے پیر میں چکی باندھ لی تھی، چکی جسے وہ گیہوں پیسا جاتا تھا نا، ہرن نے اپنے پیر میں چکی باندھ لی تھی، چکی باندھ کر کے وہ کودا ہے، اس کا نشان ہے یہ. لال بجکل بوجھ گئے کوئی نہ بوجھا ہوئے، پیر میں چکی باندھ کے ہرن نہ کودا ہوئے. تو لال بجکڑ اس زمانے میں تھے، لال بجکڑ آج بھی ہیں. آپ نے انسان کو پہچانا ہی نہیں ہے تو آپ کو حق کس نے دیا انسان کے بارے میں کتاب لکھنے کے لیے؟ کل کا انسان تو دعویٰ کر بھی لیتا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کیا ہے، لیکن بہرحال آج سائنسی ترقی کے بعد اتنی شرافت تو انسان میں آ گئی ہے کہ وہ اعتراف کرنے لگا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ انسان کیا ہے. کتابیں آج کل مارکیٹ میں ہیں، انسان موجود نہ شناختے، تو انسان کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو ان کے فارمولے، ان کی کتابیں پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. انسان کی زندگی خوشگوار کیسے ہوگی اسے وہی بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو. ہر سانے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی, کون سی چیز اسے صحیح و سالم باقی رکھے گی اور کون سی چیزیں ہیں جو اس مشین کو خراب کر سکتی ہیں. یا اسے پتا ہوتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کا علم اس کے برابر ہو, یا جس کے, یا خود وہ بنانے والا بتا دے دوسروں کو. تین ہی راستے ہیں, چوتھی چیز نہیں ہے. انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی جو دعویٰ کرے اس دنیا میں کہ ہم نے پیدا کیا ہے, خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. فرعون نے, نمرود نے خدائی کا دعویٰ تو کر دیا تھا لیکن یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا تھا کہ ہم نے پیدا کیا ہے, ہم نے بنایا ہے. بنانے والی بس ایک ہی ہستی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, اور دنیا میں کوئی ایسا بھی نہیں جس کا علم اللہ کا ہم پلہ ہو, اللہ کے برابر ہو. تو یا اللہ وہ فارمولا پیش کر سکتا ہے یا وہ ہستیاں پیش کر سکتی ہیں جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی یہ ہمیں نہیں بتا سکتا ہے کہ خوشگوار زندگی, ٹینشن فری زندگی کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے. اور خدا کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا, جہاں ہمارے اندر یہ خواہش اس نے رکھی ہے کہ ہمارے اندر فطری طور پر یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک ایسی حیات مل جائے, ایک ایسی زندگی مل جائے جس میں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو, تو اللہ نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے, اور طریقہ بتایا مفت میں, کوئی فیس بھی نہیں لی, مفت میں طریقہ بتا دیا. اللہ نے بھی طریقہ بتایا, اور اس کے جو خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے انہوں نے بھی طریقہ بتایا. انشاءاللہ یہ چند دنوں جو آپ کی خدمت میں ہوں اسی موضوع پر کچھ عرض کروں گا کہ خوشگوار زندگی, ٹینشن فری زندگی, ڈپریشن سے خالی زندگی کس طرح سے حاصل, کیا طریقہ ہے. وہ کچھ اصول وہ ہیں جن کی حیثیت فاؤنڈیشن کی ہے, بنیاد ہیں, اساس ہیں, اور کچھ اصول وہ ہیں جن کی حیثیت ڈیکوریشن کی ہے. ڈیکوریشن اور فاؤنڈیشن دو الگ چیزیں ہیں. فاؤنڈیشن وہ ہے جس کے بغیر عمارت بن ہی نہیں سکتی ہے, رہنے کے قابل نہیں ہوگی عمارت, اور ڈیکوریشن وہ ہے کہ اگر ڈیکوریشن نہ ہو پھر بھی رہا جا سکتا ہے, پھر بھی رہا جا سکتا ہے. بنیاد فاؤنڈیشن ہے, دیوار فاؤنڈیشن ہے, چھت فاؤنڈیشن ہے, یہ چیزیں اگر نہ ہوں گی تو گھر نہیں ہے. لیکن ڈیکوریشن یہ سب بن جانے کے بعد رنگ و روغن ہو جانا, سجانا, اسے بجلی آ جائے, پنکھا آ جائے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ڈیکوریشن ہے. ان میں تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی مکان میں رہا تکلیف ہوگی مگر رہا جا سکتا ہے. مکان کہا جائے گا اسے, تو کچھ چیزیں فاؤنڈیشن ہیں, کچھ چیزیں یہ جو ہے ڈیکوریشن ہے. آج ڈیکوریشن بیان کروں گا, کل فاؤنڈیشن, الٹا کر رہا ہوں. آج ڈیکوریشن اور اس کے بعد انشاءاللہ فاؤنڈیشن بیان کروں گا. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, انسان کی زندگی خوشگوار زندگی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ٹینشن فری زندگی, ڈپریشن سے خالی زندگی اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا ہو اس کے پاس کہ اس کی زندگی ایسی بن جائے؟ پانچ چیزیں امام نے پیش کی ہیں, پانچ چیزیں. البتہ عرض کیا کہ یہ پانچوں چیزیں یہ جو ہیں ڈیکوریشن کی حیثیت رکھتی ہیں, فاؤنڈیشن کی حیثیت نہیں ہے. کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی پھر بھی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے لیکن ناقص ہوگی, ادھوری ہوگی. پہلی چیز جو امام نے فرمایا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری زندگی ہے, ناقص زندگی ہے, فرماتے ہیں الصحہ, صحت, تندرستی. پہلی چیز صحت اور تندرستی ہے. انسان اگر بیمار ہے, انسان اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے تو عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا, نمازیں پڑھنا چاہتا ہے, گھٹنے میں تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے, بیچارہ نہیں پڑھ سکتا. کسی مظلوم کی جو ہے مدد کرنا چاہتا ہے, ظالم کے ظلم سے مظلوم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے, خود بیمار ہے, خود ناتواں ہے, خود کمزور ہے, کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لہذا اسلام میں ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ ہیں انسان کی صحت کے لیے, اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. اگر ایک ماہر ڈاکٹر, ایک یہ جو ہے معتبر ڈاکٹر, مخلص ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور آپ کو اس کے اخلاص پر بھی یقین ہے, اس کے علم پر بھی یقین ہے, اس کی مہارت پر بھی یقین ہے, تو شرعی اعتبار سے وہ چیز حرام ہو جائے گی. کیونکہ حدیث ہے, اصول ہے ہمارے ہاں, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, نہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ اپنے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی کہ جس میں ہمارا ہے, بدن ہمارا ہے, ہم جو چاہیں سو, آپ کا کہاں سے آ گیا؟ یہ کسی کی امانت ہے جو آپ کو دی گئی ہے, یا آپ کا بدن نہیں, کسی کی امانت ہے, اس کی امانت میں خیانت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اسلام میں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے, اللہ سے صحت کی دعا کرو, بیماری کی دعا نہ کرنا کبھی, زندگی کی دعا کرو, موت کی دعا کبھی نہ کرنا. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے, اللہ سے کیا مانگیں گے؟ عمر مانگیں گے, طول عمر مانگیں گے. یہ نہ کہیں کہ آپ دنیا پرست ہو گئے آپ, نہیں, حکم خدا یہی ہے. صرف دو مواقع ایسے ہیں جہاں کے اوپر اللہ سے موت کی دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, دو موقع ہے بس. ایک وہ موقع ہے جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں زندگی جاوید ہے, وہ ہے شہادت کی موت. ماہ رمضان کی دعائیں جو پڑھتے ہیں, اس دعا میں کہے نا, وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ فَوَفِّقْ لَنَا, اے اللہ, اے خدا, اپنے ولی کے ہمراہ تیری راہ میں قتل ہو جانے کی ہمیں توفیق دے دے. تو ایک تو موت یہ ہے جس کی آرزو اسلام میں ہے, کیونکہ یہ موت نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. کہنا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ جو ہے مر گئے ہیں, ان کی زندگی چھن گئی ہے. تو جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں زندگی جاوید ہے, ایک موت اس کی دعا کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. دوسری موت وہ ہے جب انسان کی زندگی کچھ ایسے حالات میں پھنس جائے کہ اس کے لیے گناہ سے بچنا ناممکن ہو جائے. حالات ایسے ہیں, اگر زندگی رہے گی تو گناہ میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے, اطاعت کے راستے بند ہو چکے ہیں. یہ وہ موقع ہے جہاں کے اوپر تعلیم دی گئی ہے کہ خدا سے موت کی آرزو کرو کہ خدایا اب ہمیں زندگی میں باقی نہ رہے, گناہ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, ان سزاؤں کو تحمل کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. چوتھے امام کی دعا ہے, الہی عمرنی ما داما عمری بذلتن فی طاعتک وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ, میرے مالک مجھے طویل عمر عطا کر دے. امام دعا کر رہے ہیں, مالک مجھے طویل عمر عطا کر دے, طویل زندگی ہمیں عطا کر دے. کب تک کے لیے؟ 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال. ما دام عمری بذلتن فی طاعتک, جب تک میری زندگی تیری راہ میں صرف ہوتی رہے, تب تک ہمیں حیات دے دے. ہمیں موت اس وقت تک نہیں چاہیے جب تک کہ ہماری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو رہی ہے. وہ انسان مرتا شیطان فقوز میں رہے, لیکن اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, زندہ ہیں, جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, لیکن ہر سانس پہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, پہلی زندگی وہ ہے جو اللہ کے لیے انکانا مادام عمری بذلتن فی طاعتک. بذلہ عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جب مزدور کام کے وقت جو کپڑا پہنتا ہے اسے کہتے ہیں بذلہ. کارخانے میں مزدور کپڑا پہنتا ہے نا, ڈاکٹر جب جاتا ہے جاب کے اوپر تو خاص قسم کی چیز پہنتا ہے, فوجی جب جاتا ہے فوج میں تو جو کام کا کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بذلہ. خدایا جب تک میری زندگی تیری اطاعت کا لباس بنی رہے تب تک مجھے زندگی دے, تب تک مجھے باقی رکھنا, لیکن جس دن شیطان کی چراگاہ بن جائے فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ, ہمیں اپنے پاس بلا لینا. تو اسلام میں جس چیز کی دعا ہے کاہے کی دعا ہے, زندگی کی دعا ہے, موت کی نہیں ہے, صحت کی دعا ہے, بیماری کی نہیں ہے. منع کیا گیا ہے بیماری کی دعا نہ کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, گناہوں کے انجام کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں. گناہوں کا انجام کیا ہوگا؟ گناہ صرف ایک عمل نہیں ہے, اس کا رد عمل بھی ہے, اس ایکشن کا یہ جو ہے ریئیکشن بھی ہے. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ خوب گناہ کیا, آئی گئی بات ختم ہو گئی, ایک جھوٹ بول لیا, غیبت کر لیا, تہمت لگا دیا, کچھ بھی, کسی کا مال ہڑپ لیا, نماز نہ پڑھا, حقوق اللہ یا حقوق العباد کے سلسلے میں گناہ کر لیا, بات آئی گئی ختم. بات آئی گئی ختم نہیں ہو جاتی ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہے, من یعمل مثقال ذرۃ شر, ذرہ سب سے چھوٹے حصے کو کہا تھا ایٹم, اس کو ایٹم کہتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ, ایٹم برابر, ذرہ برابر, سب سے چھوٹا حصہ جو آپ سوچ سکتے ہیں, اتنا چھوٹا حصہ بھی اگر آپ نے گناہ کا انجام دے دیا سزا ملے گی. پیغمبر اس کی شرح کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ گناہوں کی سزا کیا ہے قیامت میں, برزخ میں کیا ہوگا, فشار قبر کیسے ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, جہنم کیسا ہے, کس قسم کا جہنم ہے. صحابی بیٹھا سن رہا ہے, سنتے 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 اس کے تو ہوش اڑ گئے. ہوتے ہیں افراد الگ الگ, ہم لوگ سب کچھ سن لیتے ہیں پر اثر ہی کچھ نہیں ہوتا, اثر ہی نہیں ہوتا. بہت سے اتنا ہی اثر ہوتا ہے کہ اب مولانا نیچے آئے تو مولانا سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا. تقریریں تو ایسی ہی ہونی چاہیے, یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ بولتے رہیے, ہمیں کچھ کہنا اڑنا نہیں ہے. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو اثر قبول کر لیتے, خاص طور سے اگر بیان کرنے والا پیغمبر جیسا. اب بتا پیغمبر بیان سب کے لیے کر سکتے, اثر نہیں ہوتا تھا, ابو جہل بھی سنتا تھا. انہیں کے پیغمبر اگر تقریر کریں گے سب مان جائیں گے, ابو لہب بھی سنتے تھے, سب سنتے تھے. مگر بہرحال باس کے اندر یہ قابلیت قبول کرنے کی ہوتی ہے, قبول کرنے کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے. اب جو صحابی نے سنا تو کانپنے لگا, گناہ تو کر چکا تھا, گناہ کر چکا تھا, اب سوچ رہا ہے فلاں گناہ کیا ہے اس کی سزا ہے فشار قبر, دباؤ, ہم سے تو دباؤ دنیا میں برداشت, سے اقتصادی دباؤ ہو جاتا ہے, یہ جو ہے پریشر, معاشی پریشر ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. آج کل جس شہر میں جائیے تو ہر ایک سو میں سے دو چار دس تو مل ہی جاتے ہیں کہ بولا نا آج کل حالات, دو چار دس میں نے بہت کم کہا ہے, بہت دباؤ میں ہے, بہت پریشر ہے, گھر میں جو ہے وہ جھگڑے بھی شروع ہو گئے ہیں, لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, اتنا پریشر ہے. تو ہم تو معمولی پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو قبر کا پریشر کیسے برداشت کریں گے, فشار قبر کہاں برداشت کریں گے, برزخ کی سختیاں اور پھر آتش جہنم, فشار کانپ رہا ہے. آئندہ تو گناہ نہیں کریں گے مگر جو کر چکے ہیں, اب اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے خدا سے ایک سودا کر لیا, ایک معاملہ کیا کہ پالنے والے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قیامت میں سزا دینے کے بجائے دنیا میں سزا دے دے ہمیں, خود یہاں کی سزا تو محدود ہے نا, کتنا سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, اس کے بعد تو چھٹکارا مل جائے گا, اور وہاں کی سزا ہم فیہا خالدون تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو محدود سزا بہتر ہے لامحدود سزا سے. اب دلی دل میں خدا سے یہ جو خطاب کر رہا ہے کہ بارہ الہ گناہ تو ہوا ہے, اعتراف کر رہے ہیں, سزا کے حقدار ہو گئے ہیں, مگر فشار قبر ہم سے برداشت نہیں ہوگی, آتش جہنم ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ رقت جلدی و دقت عظمی، یہ کھال کہاں آپ کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ ہڈیاں ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ جو آتش جہنم کو تحمل کر سکے، برداشت کر سکیں. بارہ لاکھ گناہ تو ہو چکا ہے، ایسا کر جو وہاں سزا دینا ہے یہی دے دے ہمیں، سزا کے طور پر ہماری صحت ہم سے چھین لے، ڈال دے بیمار ہمیں. جتنا سال رہیں گے تڑپ تڑپ کے زندگی بسر کریں گے، کراہ کراہ کی زندگی بسر کریں گے، لیکن وہاں کی سزا سے تو بچ جائیں گے. خدا نے دعا بھی قبول کر لی، معاملہ قبول ہو گیا خدا کی طرف سے. دوسرے دن وہ پڑ گیا بیمار، بستر پہ پڑ گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، خبر ملی کہ صحابی بیمار ہو گیا ہے. پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے، چونکہ اسلامی اخلاقی اقدار میں ایک اہم قدر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندے مومن جو ہے بیمار ہو گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. اسلام بڑا جامع دین ہے، اسلام صرف نماز روزہ داڑھی پردے کا نام نہیں ہے، یہ چیزیں واجب ہیں، ہاں بہت اہم ہیں یہ چیزیں، مگر اتنا ہی اسلام نہیں ہے. اسلام ایک جامع دین ہے جہاں اس نے خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے، وہی بندگان خدا کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے. ادھورا دین نہیں ہے اسلام، زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہر ہر لمحے کے لیے اسلام کی تعلیم موجود. کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جائیں. اچھا عیادت کی تہذیب بھی سکھائی ہے، طریقہ بھی. ہمارے یا تو عیادت کے لیے جاتے نہیں ہیں، اور گئے عیادت تو خود عیادت مصیبت بن جاتی ہے، بیمار کے لیے بھی اور تیماردار کے لیے بھی، دونوں کے لیے. تو اگر آپ گئے ہیں عیادت کے لیے تو ظاہر سے بات ہے آپ کے خاطر مدارات بھی ہونا ہے، کم سے کم چائے پانی ورنہ کھانا تو وہ نہیں ہونا ہے. اب بیچارہ تیماردار پریشان ہے کہ اپنے بیمار کو دیکھے کہ ان کو دیکھیں. بیمار کو اگر دوا نہ ملے تو کوئی شکوا کرنے والا نہیں، ان کو اگر چائے پانی نہ ملی. بیمار کا خرچہ الگ، ان کا خرچہ الگ. جتنا بیمار پہ خرچ ہوگا اس سے زیادہ تیماردار پہ خرچ ہو جائے گا، یہ جو آ رہے ہیں بیمار کو یہ جو ہے دیکھنے کے لیے. اچھا خود بیمار کی بیماری میں اگر یہ اضافے کا سبب نہ بنے تو بڑی بات، ورنہ اکثر تیماردار بیمار کی بیماری میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اب بیچارہ سنا رہا پوری رپورٹ اپنی، یہ اٹھ کے گیا دوسرے صاحب آ گئے کیا ہو گیا تھا آپ کو، تیسرے آ گئے کیا ہو گیا تھا آپ کو، ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیوں، کیا ہو گیا تھا، کچھ گھر میں ناشاکی ہو گئی تھی، یہ جو ہے صدمہ کل ہو گیا تھا آپ کو، اب پھر سے صدمہ جو تھا دوبارہ غم تازہ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، بجائے بیچارے کو شفا ملنے کے. اسلام نے جہاں عیادت کا حکم دیا ہے وہاں عیادت کی تہذیب بھی سکھائی ہے. اب سنیے کہ اسلام نے تہذیب کیا سکھائی ہے عیادت کی، جائیں عیادت کے لیے، یہ مومن کا حق ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ مومن کو دیکھنے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں، مگر کیسے جائیں؟ جب جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. وہ چیز لے کے جائیں جس کی ضرورت ہے بیمار کو، دوا کی ضرورت ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ ان کو یہ جو ہے فلاں دوا چاہیے، خود جاتے وقت دوا لے کے چلے گئے، پھل لے کے چلے گئے، وہ چیز لے کے جائیے جس کی انہیں ضرورت ہے. اور جانے کے بعد نہ ناشتے کی امید رکھیے، نہ چائے کی، نہ پھل کی، نہ کھانے کی، اور نہ وہاں بیٹھ کر کے بیمار کو پریشان کیجیے. اتنی دیر بیٹھیے، کتنی دیر بیٹھیے، جتنی دیر میں ایک کھڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے. گئے سلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہے انشاءاللہ، خدا آپ کو شفا دے، اگر میرے لیے کوئی خدمت ہے تو آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر کچھ نہیں کہا خدا حافظ، ختم ہو گیا عیادت. مگر یہ کہ بیمار خود چاہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، بعض بیمار ہوتے ہیں نا یہ بات کرنا چاہتے ہیں، مونس کوئی مل جائے، रंगसार कोई मिल जाए, चार बातें उससे करें, दिल हल्का हो जाता है। वो अगर चाहता है आपके पास बैठने को तो आप बैठे। इस तरह की अगर आप इयादत करेंगे, न बीमार को परेशानी, न बीमारदार को, न खर्चे में इजाफा, बल्कि खर्चे में जो है मदद मिल गई, खर्चा हल्का हो गया। पैगंबर गए अपने सहाबी की इयादत के लिए और पूछा, तो कल तक तो तुम ठीक ठाक थे, ये अचानक क्या हो गया? या रसूलुल्लाह, वो मैंने खुद ही चाहा था अल्लाह से। तुमने चाहा था अल्लाह से बीमारी सेहत के बजाय? कहां का क्यों? हमारे यहां तो सेहत की दुआ है, बीमारी की दुआ? कहा, या रसूलुल्लाह, कल जब आप तकरीर कर रहे थे, आप जो गुनाहों के अजाब बयान कर रहे थे, मैंने देखा कि मैंने कुछ गुनाह माजी में किए हैं, आइंदा नहीं करेंगे, अब ये कर चुके हैं, मुझसे जहन्नम की सजा बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, मुझसे फशार कब्र बर्दाश्त नहीं हो सकता था, मुझसे बरज़ख की तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, हमने खुदा से एक मामला कर लिया कि बारे अल्लाह उन सजाओं के बदले मुझे दुनिया में बीमार डाल दे, मेरी सेहत मुझसे छीन ले। पैगंबर ने कहा, तू अहमक हो गया था, तूने खुदा को क्या समझा है? बखील है खुदा, आजीज है खुदा। हमारे यहां होता है ना कि ये चीज आपको, अच्छा ये अगर नहीं दे सकते तो ये दे दीजिए, $1,00,000 आपने हमसे कर्ज लिया था, आपके पास नहीं है, अपना घर हमें दे दीजिए। खुदा अगर माफ कर, खुदा ये घर मोहताज नहीं, हम जो है मोहताज हैं, अगर $1,00,000 में मिला तो घर दे दीजिए हमें, खुदा मोहताज नहीं है। तुमने खुदा से ये क्यों नहीं कहा कि बारेला तेरे बंदे हैं, लगनिश हो गई, खता हो गई, गलती हो गई, आइंदा ना करेंगे, मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे, आखिरत की सजाओं से बचा ले रब्बना, ला तो आखिरना नसीना वख्ताना, बारे लाकर हमसे कोई लगनिश हो गई, गलती हो गई, तो हम पर अजाब ना कर, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना, ए मेरे मालिक, जिस तरह से हमसे पहले वालों पर तूने अजाब नाज़िल किया था उनके गुनाहों की वजह से, बारे लहा हम शर्मिंदा हैं, हम तौबा कर रहे हैं, हम पर वो अजाब नाज़िल न करना, वला तो हम मिलना माला ताकत लना, बारे लहा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो अजाब हम पे नाज़िल न करना, ये हमारी नर्मो नाजुक खाल कहां आतश जहन्नम को बर्दाश्त कर सकती है, ये हमारी नर्म हड्डियां फिशार कब्र को कहां बर्दाश्त कर सकती हैं? पालने वाले हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, वाफो अन्ना वक्फिरना वरहमना अंता मौलाना, तू ही तो हमारा आका है, मल्ली सवाक, तेरे अलावा हमारा है कौन, किसके दरवाजे पे जाएंगे? गलती हमसे हो गई, बंदे तो हम तेरे ही तो हैं ना, शर्मिंदा हैं, नादिन हैं, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी नुसरत फरमा, मदद फरमा, तुझे ये मांगना चाहिए था, अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह कीड़ा परवर भी नहीं है, ये तो हम लोग क्या चीजें पाई जाती है ना, किसी ने अगर हमारे साथ कोई ज्यादती कर दी तो हम उसको माफ करने को तैयार नहीं होते, कि हमें भी यही कहा गया है, हमें भी यही कहा गया है, और इस तरह से कहा गया है कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे तो तुम दूसरों की गलतियों को माफ करो, तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरों की गलतियों को माफ कर दो, तो तुमको चाहिए था कि अल्लाह से सेहत को, सेहत अल्लाह की एक नेमत है, उसे बाकी रखते हुए यह कहना चाहिए था कि बारे अल्लाह गुनाह माफ कर दे, और उसका कहना है कि इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, वादा है अल्लाह का, तुमसे गलती हो गई है, लग्जिश हो गई है, हम तुम्हारे हर गुनाह को माफ करने को तैयार है, किसी गुनाह का इस्तिस्ना नहीं है कि ये वाला गुनाह माफ करेंगे वो वाला गुनाह नहीं माफ करेंगे, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शर्त यह है कि सिर्फ के दिल से फकत तौबा कर लो, जो तौबा करने का हक है, तौबा क्या है फिलहाल मेरा मौजू नहीं, इसको छोड़ूंगा, जो तौबा के शरायत हैं, अगर शरायत तौबा के साथ कोई इंसान तौबा कर ले, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, خدا نے کسی گناہ کو استثناء نہیں کیا کہ یہ والا گناہ نہ معاف کرے، ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو ایک چیز جو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے صحت. دوسری چیز فرماتے ہیں امام کہ السعت فی المال، اتنا پیسہ ہو، اتنی دولت ہو جس کی وجہ سے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بقدر ضرورت، جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. دولت مند بننے کی بات نہیں ہے، ثروت مند بننے کی بات نہیں ہے، قارون بننے والی بات نہیں ہے. اتنا پیسہ ہو کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. فقر اور غنا، یہ جو ہے بے نیازی اور محتاجی. دولت اسلام میں بری نہیں ہے، مگر دولت سب کے لیے اچھی بھی نہیں ہے. فقر بھی اسلام میں مذموم ہے، مگر کچھ خاص ایسے افراد ہیں جن کے لیے فقر جو ہے مذموم نہیں. پیغمبر فرماتے تھے الفقر و فخری، فقر و یہ جو ہے ناداری ہمارے لیے باعث افتخار ہے. لیکن عام مومنوں کے لیے اسلام میں فقر و غربت کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ فقر اور دولت دونوں کو برداشت کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. ہر کوئی فقر کو برداشت نہیں کر پاتا، غربت ہر ایک سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے. حدیثوں میں کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر سبب بن جاتا ہے، غربت سبب بن جاتی ہے اسلام کو چھوڑ کے انسان کافر بن جائے. بہت سارے گناہ کا سبب بن جاتا ہے فقر، فاقہ، یہ جو ہے ناداری، محتاجی. فقر کو برداشت کرنے کے لیے علی جیسا کلیجہ چاہیے. پوری زندگی فقر و فاقے میں یہ جو ہے گزر رہی ہے، مگر دنیا سے جا کبھی شکوہ سنا علی کا؟ کبھی زبان پر کوئی نہ علی کا شکوہ ہے نہ علی کے گھر والوں کا شکوہ ہے. گھر کا گھر اس طرح سے یاد خدا میں غرق ہے کہ اس کی نگاہ میں اہمیت ہی نہیں کہ ہم نے آج کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. لیکن عام لوگ تو ایسے نہیں ہے نا. علی دنیا سے جاتے تو کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فست و رب الکعبہ. فقر کو برداشت کرنے کے لیے ابو ذر جیسا کلیجہ چاہیے. رفضہ کے میدان میں بیوی بھوکی مر گئی، خود بھوک سے مر گئے، لیکن جھکے نہیں. ہم لوگ کو ذرا سی مشکلیں اگر ہو جاتی ہیں تو ایک یہ جو ہے نیا دین آ جاتا ہے، نیا مذہب آ جاتا ہے. جنہیں کل تک گالیاں دیتے ہوتے ہیں آج تک اور دوبارہ انہیں کے چوکھٹ کے اوپر جبینے اپنی خم کر دیتے. ذرا سا ایک جھٹکا لگ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بالکل 180 ڈگری چینجنگ آ جاتی ہے. لیکن ابو ذر کم تشدد سہا، ابو ذر نے کم مشکلیں سہی. آخر دیکھے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے بیوی بھوک سے مر گئی، روضہ میں بھی وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں نا. خود ابو ذر بھوکے پیاسے دنیا سے گزر گئے، مگر تو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی حال ہے دولت کا، ہر انسان سے دولت بھی برداشت نہیں ہو پاتی. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں یہ جو ہے بھوک کی وجہ سے، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں دولت کی وجہ سے. کتنے ایسے افراد کو دیکھا گیا جب تک دولت نہیں آئی تھی مسجد میں بھی آتے تھے، سینٹر میں بھی آتے تھے، مجلسوں میں بھی ہیں، نماز میں بھی ہیں، نماز جمعہ میں بھی ہیں، ملنا ملانا، اخلاق، تواضع، ساری چیزیں موجود ہیں. خدا نہ خواستہ دولت مل گئی، دولت مند ہو گئے، سب بھول گئے. کیونکہ اب دولت ملی ہے تو اسے استعمال بھی تو کرنا ہے، اور دولت کو جب استعمال کرنے چاہتے ہیں تو استعمال دولت اگر ظرفیت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ استعمال انسان کو گناہ کی وادی میں لے جاتا ہے. ہاں دولت کو اگر تحمل کرنا ہے تو خدیجہ جیسا جگر چاہیے. دو اسی زمانے میں دو انتہائی مالدار تھے، ایک جناب خدیجہ اور ایک جو ہے ولید. ولید کے پاس بھی بے پایا دولت، خدیجہ کے پاس بھی بے پایا دولت. خدیجہ کے پاس ظرفیت تھی، ولید کے پاس ظرفیت نہیں تھی. خدیجہ جو پیغمبر کے ساتھ شادی کرتی، شادی کر کے پیغمبر کے گھر آئی ہیں. عام طور سے دولت مند گھرانوں کی لڑکیاں جب کسی ایسے گھر میں آتی ہیں جہاں دولت نہیں، تو ایسے پیغمبر کیا کوئی دولت ظاہری تو نہیں تھی نا. جب غریب گھرانوں میں بیاہ کر کے آتی ہیں، انداز ان کا الگ ہوتا ہے، مزاج ان کا الگ ہوتا ہے. جناب خدیجہ جب آئی ہے شادی کر کے پیغمبر کے گھر میں، جملہ ہے زبان پر المال و مالک، میں نے اگر آپ سے شادی کی ہے یہ ساری دولت آج کے بعد سے آپ کی دولت. اور پلٹ کے پھر خدیجہ نے پوچھا نہیں کہ ہماری دولت ہوئی کیا، پیغمبر نے جا چاہا خدیجہ کی دولت کو صرف کیا المال و مالک والامت و امتک، میں آپ کے گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، لونڈی بن کر کے آئی ہوں. اور وہیں پر یہ جو ہے ولید کی بھی دولت تھی. قرآن کہتا ہے کہ ولید نے جو پیغمبر کا انکار کیا پہچان چکا تھا، قرآن کی حقانیت کو زمانے میں سب سے بہتر انداز میں جو سمجھا ہے وہ سمجھا ہے ولید، پورا تذکرہ قرآن میں موجود ہے قدرا ففکر. لیکن کس چیز نے اسے انکار کرنے پہ مجبور کیا؟ وہ اس کی دولت. ادھر سے خدیجہ کی دولت، ایک ایک پائی اپنے قربان کر دی اسلام کے لیے، ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ، یہاں تک کہ خدیجہ کے لیے کفن کا پیسہ نہ رہ گیا. اس میں وقت آخر آیا ہے بیوی کا، وصیتیں جو کی ہیں پیغمبر سے ساری وصیتیں کر گئی، ایک وصیت رہ گئی تھی، کہنے لگے وہ آپ سے نہیں کہوں گی، مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے، وہ وصیت میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں گی، وہ آپ کو جو ہے بتا دیں گی. فاطمہ کی عمر 5-6 برس تو ہے نا. پیغمبر ہٹ گئے، فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹا فاطمہ میرے پاس اب کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں رہ گیا ہے، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو بابا سے کہنا مجھے اس ابا میں کفن دے دیں جو پہلی وحی کے نازل ہوتے وقت ان کے دوش پر تھی. ادھر جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، ادھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ کہتا ہے خدیجہ نے اپنی ساری دولت ہمارے لیے قربان کر دی، اب خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار ہوں. یہ کفن خدا نے بہشت سے خدیجہ کے لیے بھیجا ہے. تو دولت کو ہر کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، صحرا کا سفر ہے، ظاہر سی بات ہے صحرا میں آج ایسا سفر تو نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑی دور گئے، ہوٹل بھی ہے، ریسٹورینٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کھانے کی چیز، پانی کی چیز، ہر چیز. ماں تو صحرا میں کچھ نہیں ہے، صحرا میں سفر کے لیے جا رہے ہیں، جو اسٹاک تھا ختم ہو چکا ہے، اب کھانے کا انتظام کہاں سے ہو. اصحاب کچھ پیغمبر کے ہمراہ ہیں، دور سے خیمہ نظر آیا. عموماً وہاں پر صحراؤں میں عرب بدو خیموں میں رہا کرتے تھے، خیمہ نظر آیا، خیمے میں گئے، سلام علیکم کے بعد اس کے بعد کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کھانے کے تو یہاں کچھ نہیں ہے. ظاہر سے اس زمانے میں کھانا کیا، اونٹ وغیرہ کا دودھ دوتے تھے، اسی کو جو ہے پیا کرتے تھے. یہ دودھ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تو میں ابھی پیوں گا، یہ جو رکھا ہے یہ جو ہے شام کے لیے ہے، اور یہ والا کل کے لیے، آپ کو کیا دیں؟ یہ ابھی کے لیے ہے، یہ شام کے لیے، یہ کل کے لیے. عموماً ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، فلاں سینٹر کو چندہ چاہیے، حساب لگائیں گے کہ یہ تو اس مہینے کا خرچہ ہے، اگلے مہینے کیا پتا جاب بچی ہے نہ بچی، تو اگلے مہینے کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے، تو آپ کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، یا اللہ اسے ڈھیر سارا مال دے دے. آگے بڑھ گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک خیمہ اور نظر آیا، وہاں گئے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر نے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ میرے پاس نہیں، یہی دودھ ہے جو اس وقت کے لیے میرے لیے تھا، لیکن ہم اسے آپ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، آپ اور آپ کے اصحاب اس سے استفادہ کریں. پیغمبر کے حوالے کر دیا. پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے. اصحاب کو بڑا تعجب ہوا کہ دعا الٹی تو کہیں نہیں ہو گئی، جو اس کے لیے ہونا چاہیے تھے وہ اس کے لیے، جو اس کے لیے تھی وہ اس کے لیے کر دیا. کہ یا رسول اللہ یہ کیسے دعا ہے؟ اس نے ایک لقمہ کا کھانا نہ دیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ابھی کا ہے، یہ رات کے لیے ہے، وہ کل کے لیے ہے. اس بیچارے کے پاس تو فقط ابھی کا تھا، اس نے ہمیں دے دیا، اس کو آپ نے دعا دی یا اللہ ڈھیر سارا مال دے دے، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بقدر ضرورت دے دے. کہا تم نے سمجھا نہیں، کثرت مال زیادہ دولت مومن کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ برداشت کرنے کے لیے وہ ظرف نہیں ہے. جو زیادہ دولت کو برداشت کر سکے. ابھی اگر یہ راہ راست پر ہیں, ابھی اگر یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں, زیادہ مال اگر ان کو مل جائے گا تو امکان ہے کہ راستے سے جو ہے بھٹک جائیں گے. ہاں اتنا مل جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہ ہوں, کھانے کے لیے ان کے پاس موجود ہو, پہننے کا کپڑا موجود ہو, بیمار ہو گئے تو دوا کا انتظام ہو, رہنے کے لیے مکان موجود ہو, تاکہ کسی نااہل کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کبھی کبھی یہ محتاجی جو ہے انسان کو غلط راستے پر لگا دیتی ہے, محتاجی انسان کو غلط بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہے. یار امام فرماتے ہیں کہ خوشگوار زندگی کے لیے ڈیکوریشن کے طور پر دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, الساعۃ فی البال. تیسری چیز, میرے خیال میں ٹائم تو ختم ہو رہا ہے نہیں, محمد و آل محمد. تیسری چیز, الزوجۃ الصالحہ, نیک بیوی. کیسی بیوی؟ خوبصورت بیوی, پیسے والی. الزوجۃ الصالحہ, خوشگوار زندگی کے لیے نہ بیوی کی دولت کام آئے گی نہ حسن کام آئے گا. مخالف نہیں ہے البتہ اسلام ان چیزوں کا, لیکن یہ چیزیں اصل نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ صالحہ نیک کردار, نیک سیرت ہے یا نہیں ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جب شادی کی بات چلتی ہے, لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی جب دیکھی جاتی ہے تو جس چیز کو معیار قرار دیا جاتا ہے وہ کیا ہے. ہم لوگ بہرحال تمام دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا ہماری لڑکی کے لیے کوئی لڑکا, کوئی لڑکے کے لیے کوئی لڑکی. اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لڑکا چاہیے, آپ کو کیسی لڑکی چاہیے, کیسا لڑکا چاہیے, تعلیم اچھی ہو, روزگار اچھا ہو, کھاتے پیتے گھرانے کا ہو, اور اگر ہم لوگوں کا دل رکھنے کے لیے, اب اگر دیندار بھی ہو تو اچھا ہے. اصلی شرط نہیں ہے یہ. اور اگر امریکن سٹیزن ہو تو کیا کہنا, گرین کارڈ بھی چلے گا. آپ شادی کے اشتہارات پڑھیے جو آتے ہیں اخباروں میں, میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں, جو چیزیں بیان کی آتی ہیں, لڑکے کی عمر اتنی ہے, قد اتنا ہے, شکل اتنی ہے, تنخواہ اتنے ہندسوں میں ہے, 10 ہندسوں میں ہے, 8 ہندسوں میں ہے, وہ لکھتے ہیں اس کے نیچے امریکن سٹیزن ہے. لڑکی یا لڑکا, یہ جو ہے عام طور سے لڑکوں کے بارے میں جملہ کم آتا ہے, لڑکیوں کے بارے میں زیادہ آتا ہے. امریکن سٹیزن, آپ کو بھی آنے کا راستہ کھل جائے گا. شرطیں جو رکھی جاتی ہیں, یہ جو ہے لڑکوں کی جانب سے کیا شرطیں, لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے اور باپ مالدار ہو. مال اور جمال دو ہی چیزیں ہیں, تیسری چیزوں کی بات ہی نہیں ہوتی ہے عام طور سے. اکا دکا کے مت کہیے کوئی صاحب کھڑے ہوگے, جی ہمارے تو ہم تو ایسی شرطیں نہیں لگاتے, آپ نہ لگاتے ہوں گے, لیکن عمومی طور سے, عام طور سے جو معاشرہ ہے, سماج ہمارا جب ہے, جب رشتے طے ہوتے ہیں, جو رشتے لے کے آتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو پیش کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں پیش کرتے لڑکا بڑا نمازی ہے, لڑکا بڑا یہ, وہ تو شاید الٹا معاملہ کہیں نہ ہو جائے, رشتہ شاید ٹوٹ بھی سکتا ہے. لڑکے کی دادی اوڑی ہے تو فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں. جو چیزیں پیش کی آتی ہیں, اسلام نے جن چیزوں کو معیار قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں 3 سلامتی ہونا چاہیے لڑکے میں, سلامتی دین, سلامتی عقل, سلامتی اخلاق. شادی کے لیے اگر لڑکی کے لیے لڑکے کو انتخاب کرنا ہے, 3 چیزیں اہم ہیں. بقیہ چیزیں اگر ہیں تو ٹھیک ہیں, خوبصورت لڑکا ہے یا خوبصورت لڑکی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں اس سے شادی کرنا. جب آپ کل سے کہیں نا جتنی بدصورت لڑکیاں لڑکے ہوں گے انہیں شادی کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جس چیز کو آپ معیار قرار دے وہ کیا ہے, سلامتی دین. پہلے یہ دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے, لڑکا دیندار ہے یا بے دین. ارے جو لڑکا اپنے خدا کا نہ ہوا ہو تمہارا کیا خاک ہوگا, جو اپنے خدا کا نہ ہوا, جس نے سب کچھ نعمتیں اسے دی ہیں, تمہارا کیا ہوگا. 4 دن تک حسن باقی ہے, تمہارا پرستار ہے, 5ویں دن چھٹی. یہ تو ہو رہا ہے نا آج. آج آپ دیکھیں کہ طلاق کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ تو اول ہے ہی، دوسرا ملک معلوم ہے کون ہے، بڑا مالدار ملک ہے وہ جہاں طلاق ہے، کویت، دوسرا ملک ہے کویت. کویت میں طلاق کی شرح 45% ہے اس وقت، یعنی 100 میں 45 شادیوں کا طلاق ہو رہا ہے. اور طلاق میں جو ہوتا ہے اس کے اندر 35% طلاق شادی کے پہلے ہی سال میں ہے، اور 65% طلاق شادی کی جو ہے 10 سال کے اندر ہے. ان 10 سال کے آگے تو شادی جا ہی نہیں پا رہی ہے 45% لوگوں کی. مال کی کمی ہے وہاں پر، مال تو اتنا ہے وہاں کے اوپر کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں جاب کرنے کے لیے، ہندوستان پاکستان تو یہاں آتے ہیں جاب کرنے کے، یہاں والے کویت جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، اتنا مال ہے وہاں پر. یہ حدیث سٹے امام کی، من تزوج امرأة لمالها وجمالها وکل الله الیها، اگر کوئی کسی لڑکی سے شادی کرتا اس لیے کہ اس کے پاس حسن ہے یا اس کے باپ کے پاس دولت ہے، جہیز زیادہ ملے گا، وکل الله الیها، تو اللہ اسے اسی حال میں چھوڑ دے گا، اسی حسن اور جمال کا اور مال کا محتاج بنا دے گا اسے. وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِّدِينِهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْجَمَالَ، اور اگر کوئی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے کردار کی بنا پر، اس کے دین کی بنا پر، اس کے ایمان کی بنا پر، اس کی عبادتوں کی بنا پر اگر کوئی اسے اختیار کرتا ہے، اللہ اسے مال بھی دے گا جمال بھی دے گا. کیا مطلب ہے مال بھی دے گا جمال بھی دے گا؟ بس صورت لڑکی یہ جو ہے خوبصورت بن جائے گی، کالی لڑکی یہ جو ہے گوری بن جائے گی. ہاں کبھی دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے؟ امام جو کہہ رہے گا آتا اللہ المال والجمال، اللہ اسے مال بھی دے گا جمال بھی دے گا، مطلب حدیث کا یہ نہیں ہے کہ بس صورت خوبصورت ہو جائے گی. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے مال اور جمال کاہے کے لیے چاہیے آپ کو؟ مقصد کیا ہوتا ہے مال اور جمال سے؟ مال اور جمال سے مقصد ہوتا ہے سکون قلب، اطمینان دل کے لیے چاہتے ہیں نا، مال و جمال کاہے کے لیے چاہتے ہیں؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا. اگر شادی کیا ہے، بصورت ہے، مال نہیں ہے، غریب گھر کی لڑکی لے کر کے آئے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کے دین کو دیکھ کے شادی کیا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے شادی کیا ہے، سلامت عقل ہے، سلامت اخلاق ہے، سلامت دین ہے، اللہ وہ سکون عطا کرے گا اس عورت کے ذریعے سے، اس لڑکی کے ذریعے سے، جو مال اور جمال والی سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. الزوجۃ الصالحہ، جو لوگ کامیاب ہیں اپنی یہ جو ہے زندگی میں، وہ شکریہ ادا کریں اپنی جو ہے بیویوں کا. وہ ہر رات جو سینٹروں میں کام کرتے ہیں، بیوی ساتھ میں دے تو نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. جتنا ثواب ان لوگوں کا ہے جو دینی کام کرتے ہیں مرد، ان کے ثواب میں عورتیں شریک ہیں. اب جتنے بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں آپ دیکھیں سب کے ساتھ عورت ہے. البتہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہم نے، الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، بیوی کا لفظ آیا ہے، عورت کا نہیں آیا. مگر میں عورت جو کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہاں بیوی کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عورت کے چار روپ ہیں، ماں ہے عورت، بہن ہے عورت، بیٹی ہے عورت، اور یہ جو ہے بیوی ہے عورت. سب سے زیادہ کردار جو عورت کا ابھر کے آتا ہے وہ یہ جو ہے بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے. ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ کتنے سال رہتا ہے؟ 20 سال 25 سال. ایک باپ اپنی جو ہے بیٹی کے ساتھ کتنے سال رہتا ہے؟ تقریباً لگ بھگ اتنا ہی. یہ جو ہے بہن کے ساتھ حد اکثر اتنا ہی. زیادہ وقت جو ایک انسان کا گزرتا ہے وہ ہے بیوی کے ساتھ، زیادہ وقت اس کے ساتھ ہے. زیادہ یہاں کے اوپر جس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے اس کو بیان کیا گیا، ورنہ مراد ہے کہ ایک نیک عورت. آپ اپنی شخصیتیں اٹھا کر کے دیکھیں سب کے ساتھ ایک عورت ملے گی. موسیٰ کے ساتھ 3 عورتیں ہیں. آج موسیٰ جو ہوئے، موسیٰ کی ماں، اگر موسیٰ کی ماں نے دل کو پکا کر کے تابوت میں موسیٰ کو نہ ڈالا ہوتا تو موسیٰ کی زندگی بچتی. اگر موسیٰ کی بہن چپکے چپکے تابوت کے ساتھ نہ جاتی اور ماں تک پہنچانے کا انتظام نہ کرتی، یہ حال ہوتا اگر آسیہ کے دل میں اللہ محبت نہ ڈال دیتا. ایک کردار آسیہ کا ہے، ایک کردار جناب موسیٰ کی ماں کا ہے، کردار جناب موسیٰ کی بہن کا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جناب یہ جو ہے مریم کا کردار ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ جناب خدیجہ کا کردار ہے. پیغمبر اسلام کی نگاہ میں خدیجہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، ایک مددگار تھی. لہذا جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد جب اور ازواج آئی ہیں آپ کے ہاں، ہمیشہ پیغمبر یاد کرتے تھے خدیجہ کو، بعض بیویوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. انہوں نے کہا بھی کیا وہ آپ یاد کرتے ہیں، وہ جو ہے بوڑھی تھی، ہم جوان ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے. پیغمبر کہتے تھے خدیجہ کوئی نہیں بن سکتا، خدیجہ کوئی نہیں بن سکتا. جس وقت تم سب ہمیں جھٹلا رہی تھی، اس وقت خدیجہ نے ہماری تصدیق کی. جس وقت تم لوگوں نے ہمیں محروم کر رکھا تھا، اس وقت خدیجہ نے اپنے سارا مال لٹایا ہمارے اوپر. مولا کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسین کے ساتھ جناب زینب کا کردار ہے. ہر مرد کے ساتھ آپ دیکھیں گے جو عظمتوں تک پہنچا ہے، ایک عورت کا کردار موجود ہے. کربلا میں کتنے ایسے کربلائی ہیں جنہیں ان کی بیویوں نے کربلائی بنایا. اگر بیویاں ان کی نہ ہوتی تو آج کربلائی نہ ہوتے ہیں. زہیر کو کس نے کربلائی بنایا؟ زہیر کو کس نے کربلائی بنایا؟ زہیر تو عثمانی تھے، عثمان کے بعد علی کو انہوں نے خلیفہ نہیں مانا تھا، امام حسن کو بھی نہیں مانا تھا، امام حسین کو بھی نہیں ہونا ماننا چاہتے تھے، امام حسین سے دور دور رہا کرتے تھے. جب قاصد آیا ہے تب بھی جواب تو نہیں دینا چاہتے تھے نا، کس نے تیار کیا؟ کون تھا؟ زہیر کی بیوی ہی تو تھی. زہیر تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ نواس رسول تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں تبھی سوچ رہی ہو تم. زوجہ زہیر اگر نہ ہوتی تو آج زہیر کربلائی نہ ہوتے. وہب کو کس نے کربلائی بنایا؟ وہب کی ماں نے، وہب کی بیوی نے. بیوی اگر حوصلہ نہ بڑھاتی، آپ جانتے ہیں کربلا میں ایک عورت شہید ہوئی ہے، وہ ہے وہب کی بیوی. پہلے شوہر کو بھیجا، اس کے بعد خود میدان میں آ گئی ہے. تو جتنے بھی ہیں میں تو الزوجت الصالحہ، زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے، اگر صالحہ بیوی موجود ہے، نیک کردار بیوی، ایسی بیوی جس کی عقل بھی سالم ہے، اخلاق بھی سالم ہے، دین بھی سالم ہے، یہ خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے نہایت اہم عامل ہے. پہلی چیز صحت، دوسری چیز اتنا مال جس سے ضرورت پوری ہو جائے، کثرت مال نہیں ہے، السعت فی المال. تیسری چیز ہے الزوجت الصالحہ. چوتھی چیز الولد الرشید، لائق اولاد. انسان کے پاس سب کچھ ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اولاد اگر غلط نکل گئی، کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ آسمان سے زمین پر آتے ہوئے. ہر دور میں بہت سارے افراد کو ہر دور میں دیکھتے رہتے ہیں، اتنی عظمت تھی ان کی مگر ایسی سی حرکتیں کر رہے، کیوں؟ اولاد کی وجہ سے نالائق اولاد نکل گئی. اگر اولاد کا ساتھ نہ بھی دیا، فرض کیجئے خدا نخواستہ اولاد اگر کسی کے نالائق نکل گئی، بہت اہم آدمی ہے، بہت ہیں، کسی جرم میں جو ہے یہ جو ہے مبتلا ہے، ٹیلی ویژن پر، اخبار پر اس کا نام آ گیا اور مجلس میں ان کے والد محترم آ گئے، والد محترم بڑے مقدس، بڑے دیندار، بڑے قابل، بڑے شریف، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو وہ جو کل ٹی وی پہ آیا تھا نا، ان کے باپ یہی ہیں، انہی کا بیٹا تھا. یہ جملہ جب کہا جائے گا کیا گزرے گی اس باپ کے اوپر؟ خدا نہ کرے کسی باپ کو یہ موقع دیکھنے کا موقع ملے. اور اس کا الٹا کر دیجئے، باپ انگوٹھا ٹیک ہے، جاہل محض ہے، مزدور ہے، بیٹے کو پڑھایا لکھا، بیٹا لائق نکل گیا، شہر کا مشہور ڈاکٹر ہے، مشہور انجینئر ہے، بڑا عالم دین ہے. آج اگر آیت اللہ خامنئی کے باپ یا ماں یہ جو زندہ ہوتے وہ آ جائے یہاں کے اوپر، خود کچھ نہیں، ماں کچھ نہیں، لیکن جہاں کون ہی یہ آیت اللہ خامنئی کی ماں ہے، یہ آیت اللہ خامنئی کی ماں، آیت اللہ وہ ہیں، سر ان کا فخر سے اونچا ہو رہا ہے، جرم اس نے کیا ہے، سر ان کا شرم سے جھک رہا ہے. تو چوتھی چیز جو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے، الولد الرشید. اور ولد رشید آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے، آسمان سے پانی ٹپکتا ہے، پانی برستا ہے آسمان سے، اولاد نہیں برستی ہے کہ برسے کی جا کے چن لائیں گے، اٹھا لائیں گے. اولاد رشید کو رشید بنانا پڑتا ہے، خود سے اولاد رشید نہیں ہو جاتی ہے، بنانا پڑتا ہے، اور اولاد کو رشید بنانے سے پہلے خود رشید بننا پڑے گا، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بہت، ماں باپ کے اپنے صفات، ماں باپ کے اپنے اعمال، ماں باپ کے اپنے اوصاف کا بڑا اثر ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے، محمد ابن حنفیہ کو امام نے آگے بھیجا، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہیں، وہ شجاعت کے جوہر نظر نہیں آ رہے ہیں جو فرزند علی میں ہونا چاہیے. شجاعت ہے لیکن یہ توقع ہے علی کو وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. ایک دفعہ آ کر کے پشت پہ گھوسا مارا، کہتے ادرک کا عرق من امک، یہ تمہاری ماں کا جین ہے جو یہ کام کر رہا ہے. عرق عربی زبان میں کہتے ہیں جین کو، جسے آج جین کہا جاتا ہے، جین آج کا شعبہ ہے، مولانا اس وقت بیان کیا ہے. ادرک کا عرق من امک، اگر تمہاری بھی ماں فاطمہ زہرا جیسی ہوتی جو شجاعت حسنین میں ہے، وہی تم میں بھی ہوتی. تو ماں کا اثر ہے، باپ کا اثر ہے، نہ صرف باپ نہ ماں، دونوں کا اثر ہوتا ہے بچے میں. لہذا عقیل سے مولا کائنات نے کیا کہا تھا کہ عقیل ایک شجاع گھر کا پتہ بتا دو. کیوں بھیا؟ کائے کے لیے، کہ وہاں شادی کرنا چاہتا تھا کہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آ سکے. اگر ماں کا کردار نہ ہوتا اہم تو کیا ضرورت تھی؟ تو چوتھی چیز جو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے وہ الولد الرشید، اور ولد الرشید کو رشید ہمیں بنانا ہے، خود بخود نہیں بن جائے گا، آسمان سے نازل نہیں ہوگا یہ الولد الرشید. پانچویں اور آخری چیز، اس کے بعد مجلس تمام، الحریہ. پانچویں چیز خوشگوار زندگی کے لیے آزادی ہے. اگر آزادی چھن جائے انسان سے، کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی منصب ہو، ساری آسائشیں اگر موجود ہیں اور اگر آزادی نہیں ہے. آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مولا کائنات امام حسن سے فرماتے ہیں لا تجعل نفسك عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا، اپنے کو دوسروں کا غلام کبھی نہ بنانا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. لیکن آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ کس چیز کی آزادی؟ تو آزادی کا نعرہ تو ہر جگہ لگتا ہے نا، کس چیز کی آزادی؟ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہی آزاد ہو سکتی، دونوں آزاد نہیں ہو سکتے ہیں. ایک کو قید ہونا پڑے گا، ایک کو قید ہونا پڑے گا تبھی یہ جو ہے دوسرے کو آزادی ملے گی. ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے نفس. اگر عقل آزاد ہے تو نفس کو اسیر ہونا پڑے گا، اگر نفس آزاد ہے تو عقل اسیر ہو جائے گی. ایک کو آزادی ملے گی، دوسرا جو ہے غلام بنے گا. یا الحریہ آزادی، کاہے کی آزادی؟ عقل کی آزادی یا جو ہے نفس کی آزادی؟ اگر عقل آزاد ہوتی ہے تو معاشرے میں عدل و انصاف پلکتا ہے، اور جب نفس آزاد ہو جاتا ہے تو سماج میں خونریزی ہوتی ہے. آج یہ جنگ، یہ فساد، ٹیرورزم، حملے، بے گناہوں کا قتل عام، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس آزاد ہے، عقل اسیر ہے. لیکن اگر عقل آزاد ہو جاتی ہے اور نفس اسیر ہو جاتا ہے، تو نمونہ یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں سب کی شہادت کے بعد جب امام حسین آتے ہیں میدان کربلا میں جنگ کے لیے، سامنے ایک شخص آتا ہے، حسین پہ حملہ کرتا ہے، تلوار وارتا ہے امام حسین پر. امام نے تلوار کو روکا، روکنے کے بعد جوابی وار کیا. جوابی وار جب کیا تو اس کی ٹانگ کٹ گئی، ٹانگ کٹ گئی، زمین پہ گر گیا. ایسے موقع پر سپاہی کیا کرتا ہے؟ دوسرا وار سر کاٹ کے حملہ ختم. لیکن یہاں پر عقل آزاد ہے، نفس اسیر ہے. یہاں پر دشمن کے لیے بھی محبت ہے. امام گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد امام نے اسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہتے بھائی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سر قلم کرنے کے بجائے اسے اٹھا کر بھائی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، یہ کردار کہاں ملے گا؟ صرف وہاں جہاں کے پر عقل اسیر ہو جائے، اور یہاں کے پر یہ جو ہے نفس اسیر ہو اور عقل آزاد ہو. اس نے کہا ہاں مولا میرے قبیلے والوں سے کہہ دیے مجھے آ کر کے لے جائے. امام نے آواز دیا اور اسے لے جاؤ, آئے اٹھا کے لے کے چلے گئے. دشمن ہے, یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے ہم پر پانی بند کر رکھا ہے, یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے ننھے شیرخوار علی اصغر کو تیر مارا ہے, جنہوں نے علی اکبر کی ہاں زندگی ہم سے چھینی ہے, بے بس ہو گیا ہے. کربلا میں دو طرز فکر ہے, ایک وہ ہے جن کے ہاں عقل اسیر ہے حوث آزاد ہے, اور کچھ وہ ہیں جن کی عقل آزاد ہے حوث اسیر ہے. جب تک عقل اسیر رہی تب تک عمر سعد کے لشکر میں ہے, اور جہاں عقل آزاد ہو گئی نفس اسیر ہو گیا, اب فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے عمر سعد کے لشکر میں نہیں رہنا ہے. حرمی انقلاب کیوں آیا تھا, حرمیت یہ تبدیلی آئی کیوں تھی؟ تبدیلی کی ایک ہی وجہ تھی, جب تک عقل آزاد نہ ہوئی تھی تب تک وہ موقع ہے کہ حسین کا راستہ روکتا ہے, لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے, اور جب عقل آزاد ہو گئی نفس اسیر ہو گیا, اب حرم ہی ہو رہا ہے اپنے خیمے میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا ہے, اضطراب ہے حر کو, بے چین ہے حر, غلام سمجھا شاید حر پیاسا ہے, ایک کاسے میں پانی بھرا, پانی بھر کے لے لا کر کے حر پہ حوالے کرتا ہے. حر نے ایک دفعہ پانی کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پانی کو زمین پر پھینک دیا. مقتل میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ حر کو پانی میں کیا نظر آیا جس کی بنا پر حر نے وہ پانی نہیں پیا, مگر تصور کر سکتے ہیں شاید حر کو پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آ گئی. حر تو پانی پی رہا ہے اور ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں. حر کے غلام نے یہ منظر دیکھا, حر کے بھائی کے پاس گیا, جا کر کے کہا آج میں تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھتا ہوں, بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہے ہیں, اضطراب ہے ان کے چہرے پر, میں نے پانی پیش کیا, پانی گھور کے دیکھا, اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا. بھائی آیا, آنے کے بعد کہتا بھیا میں یہ کیا سن رہا ہوں, یہ اضطراب کیوں, یہ پریشانی کیسی, یہ بے چینی کیوں ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اے عزیزو, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا ہے. حر نے زبان سے تو کچھ نہ کہا, بھائی کے ہاتھ کو پکڑا, خیمے سے باہر نکلا اور آ کر کے خیام حسینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا, کہا بھیا غور سے سنو تمہیں اپنا جواب مل جائے گا. بھیا سنو تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حر کے بھائی نے غور سے سنا, کہا بھیا ایک آواز بار بار میرے کان سے ٹکرا رہی ہے. کہا کیا سنا؟ کہے حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچے التاش ہائے پیاس ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں. بھیا انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے نا جب ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا, انہوں نے ہمارے انسانوں ہی کو نہیں ارے ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا. بھیا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج ہمارے جانور تو پانی پی رہے ہیں, ہائے رسول کا نواسا, اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم اللہ, رات استراب میں گزری, یہ وہ موقع ہے, کبھی عقل جو ہے نفس کو اسیر کرنا چاہتی ہے, کبھی نفس عقل کو, صبح ہوتے ہوتے عقل کامیاب ہو گئی, عقل غالب ہو گئی, عقل آزاد ہو گئی, نفس قیدی ہو گیا. حر نے بیٹے سے کہا اے میرے لال, میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے, اب میں تقاضائے عقل یہی ہے کہ میں آقا کے پاس چلا جاؤں, اگرچہ مجھے معلوم ہے وہاں جانے کے بعد انجام کیا ہوگا, وہاں نہ مال دنیا ہے, ارے حد تو یہ ہے کہ قطرہ پانی تک ان کے یہاں موجود نہیں ہے, لیکن بیٹا میں جانے کو تیار ہوں. بیٹا بھی ساتھ ہو لیا. آہستہ آہستہ باپ بیٹے عمر سعد کے لشکر سے تھوڑا دور ہوئے. جب کافی دور ہو گئے تو ایک دفعہ حر نے بیٹے سے کہا اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو. کیوں بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں؟ ارے بیٹا انہی ہاتھوں سے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا. اس کے بعد کہتا اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کیوں بابا پٹی کیوں باندھوں؟ ارے اب آقا حسین سے آنکھ ملانے کی مجھ میں تاب نہیں ہے. اے عزیزو, دونوں باپ بیٹے چلے. عالم یہ ہے کہ حر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. جب حسین کی نگاہ پڑی دیکھا حر آ رہا ہے, مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی. اب یہ وہ حر نہیں ہے، یہ وہ حر نہیں ہے جس کی عقل اسیر تھی، اب یہ آزاد عقل والا حر آ رہا ہے. ایک دفعہ آواز دیتے، اے میرے بھیا عباس، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے بیٹا قاسم، ارے آگے بڑھو، مہمان آ رہا ہے، مہمان کا استقبال کرو. ادھر سے علی اکبر بڑھے، قاسم بڑھے، عباس بڑھے، حر کو پورے پورے عزت و احترام کے ساتھ لے کر کے آئے. حر نے آنے کے بعد اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا، کہتا حلی من توبہ، آقا کیا حر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کیا معراج ملی ہے حر کو؟ آزادی عقل کا اثر دیکھیے. حسین جھکے، جھکنے کے بعد حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اے حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، مگر حر تو عجب وقت پر آیا ہے، ارے تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں قطرہ پانی تک نہیں ہے. حر کہتا ہے مولا میری ضیافت کی پرواہ نہ کیجئے، میری ضیافت اب آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے، بس مجھے اذن شہادت عطا ہو. حر کا بیٹا پہلے شہید ہوا، اس کے بعد اب حر زخمی ہو کر کے زمین کربلا پہ گرا ہے. اے عزیزو، جیسے ہی حر زمین کربلا پر آیا، حسین کو آواز دی، مولا حر کے سرحانے پہنچے، کیا دیکھا؟ حر کا سر زخمی ہے، حسین زمین پر بیٹھ گئے. کیا مقدر ہے حر کا؟ عزیزو، بیٹھنے کے بعد حر کے سر کو حسین نے اپنے زانو پہ رکھا. اس زانو کو پہچانے، اس کی اہمیت کو، یہ وہی زانو ہے جہاں کچھ دیر کے بعد علی اکبر کا سر ہوگا. حر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہتے، حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. ابھی تو یہ وہی حر ہے، جب نظام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب وہی حسین ہے، وہی حر ہے، لیکن یہ آزاد حر ہے. امام کہتے ہیں انتا حر، انتا حر فی الدین و دنیا، تو دین میں بھی آزاد ہے، دنیا میں بھی آزاد ہے. حر نے اپنی عقل کو آزاد کر لیا. حسین کہتے ہیں، تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. اے عزیزو، جب حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے جواب میں کیا کہا تھا؟ حر نے جواب میں یہی تو کہا تھا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں تو عظیم خاتون ہے، جس کا نام بغیر وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. اے عزیزو، یہ بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر رہتا نہیں ہے. حر، تو نے فاطمہ کا احترام کیا تھا، مادر حسین کا تو نے احترام کیا تھا، حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا. ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی پہ باندھا، اے حر میری ماں کا تحفہ قبول کر لے. اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بر الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے، ہمیں صحت عطا فرما. بر الہ اتنا مال دے دے جس سے ہماری یہ جو ہے ضرورتیں پوری ہو سکے. پالنے والے جو ہمارے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں صالح زوجہ عنایت فرما. جو شادی کر چکے ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کے ہاں کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کو دور فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عنایت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ.